میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری، افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول جو عموماً اس حدیث پاک کے بیان کے بعد ترغیباً پیش کیے جاتے ہیں، نمبر ایک کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، نمبر دو جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو آئیے پھر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ نگاہیں نیچے کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان اور اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو آج یہاں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شریک ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ناظرین جمع ہیں، سن رہے ہیں، آئیے آج ایک ایسا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں بے شمار انشاءاللہ ہمیں مدنی پھول ملیں گے، اور وہ ہے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا بھرپور جوانی کے جو ایام ہیں ان میں ہونے والے جو واقعات ہیں، جیسے آپ نے جوانی گزاری اس سے ہم بھی خوشبوئیں حاصل کرتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی کا مبارک زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ اعلان نبوت سے قبل بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین اخلاق اور عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کے کام آنا، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخاری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خائی، الغرض تمام نیک عادتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ روشن واقعات جو ہوئے وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں جنگوں کا سلسلہ رہتا تھا، روز روز لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے، ہر طرف بد امنی، آئے دن لوٹ مار سے ملک کا امن و امان تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان اور مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین، نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ سلو پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ اب یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جوانی کا وقت گزرا ہے، اب کیسا دور تھا اس کے ہم سن رہے ہیں۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ جو قبائل قریش، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو قریش کے خاندان के जो सरदार थे उन्होंने जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की किस्म का एक मुआयदा आपस में किया और कसम खाकर वादा किया कि हम लोग मुल्क से बेअमनी दूर करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, गरीबों की इमदाद करेंगे, मजलूमों की हिमायत करेंगे, किसी जालिम या गासिब जो जबरदस्ती हक छीनने वाला है उसको मक्के में नहीं रहने देंगे। ये मुआयदा आपस में कुरैश के सरदारों ने किया। इस मुआयदे, इस एग्रीमेंट में शरीक कई लोगों का नाम फजल था, इसलिए इस मुआयदे को हिल्फुल फजूल कहते हैं, यानी उन चंद आदमियों का मुआयदा जिनका नाम फजल था, तो हिल्फुल फजूल के नाम से ये एक गोया मुआयदा टैप आ गया। अच्छा, इस मुआयदे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। अभी आपने नबुवत का ऐलान नहीं फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये मुआयदा इस कदर अजीज था कि ऐलान नबुवत के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इस मुआयदे से मुझे इतनी खुशी हुई कि अगर इसके बदले मुझे कोई सुर्ख रंग के ऊंट भी देता तो मैं मुझे इतनी खुशी ना होती। आज इस्लाम में भी अगर कोई मजलूम मुझे मदद के लिए पुकारे तो मैं उसकी मदद के लिए तैयार हूं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नौजवानी का एक वाकया आपने समाप्त फरमाया और बयान करदा इस वाकये में चंद मदनी फूल जो हमें हासिल हुए, आइए सुनिए। नंबर एक, जवानी में भी ताजदार नबूवत मालिक कौसर और जन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अकल और दानाई का ये आलम था कि खानदान कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा हैं, वो फैसला कर रहे हैं और उस फैसले में अपने जो अहम तरीन उनके मशवरे हुआ करते थे, उनके मुआयदे हुआ करते थे, उसमें आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शरीक होते थे, हालांकि ये उस वक्त सरदार के तौर पर मशहूर मारूफ ना थे। अपनी हर सिफत में बाकमाल महबूब रब्बे जुलजलाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अकले बाकमाल की शानो अजमत मरहबा के जलील कदर ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना वहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने 71 सहाइफ यानी 71 आसमानी किताबों का मुताला किया तो उन सब में ये लिखा हुआ पाया, अल्लाह अज्जा वजल ने इब्तदाए दुनिया से फनाए दुनिया तक तमाम लोगों को जो अकल अता फरमाई है वो नूरे खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अकल मुबारक के मुकाबले में ऐसे ही है जैसी जैसे पूरी दुनिया के रेगिस्तानों के सामने एक जर्रा। अल्लाह अकबर। बेशक हजरत सैयदना नूर खुदा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अकल और राय तमाम लोगों से ज्यादा राजे यानी बेहतर और अफजल है। हमें दूसरा मदनी फूल यहां ये मिल रहा है कि बेचैन दिलों के चैन रहमत दारैन ताजदार हरमैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलूमों के हमदर्द गमगुसार उनके हामी और मददगार थे। जब मजलूमों के हक में हिल्फुल फजूल का मुआयदा तय पाया تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. اللہ اکبر. ہمیں بھی چاہیے کہ مظلوموں کے دکھ درد کو سمجھیں, ان کا سہارا بنیں, ان سے ہمدردی کریں, ان کی داد رسی کریں, اپنی طاقت کے مطابق ظالم کو ظلم سے روکیں. خوش نصیب مسلمان وہ ہے جو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں, ایسوں کے لیے رب غفار عز و جل کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری ہے. آئیے وہ خوشخبری سنتے ہیں. حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے خوشگوار ہے, جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالی اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا. اللہ اکبر. جو 73 مغفرتیں لکھے گا نا, ان میں سے ایک سے, ایک مغفرت سے اس کے سارے کاموں کی درستی ہو جائے گی, اور جو 72 ہیں ان 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, جو مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کرنے چلے تو اللہ تعالی اسے اس دن ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے. اور تیسرا مدنی پھول ہمیں کیا مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی میں بھی اصلاح معاشرہ کے حقیقی علمدار تھے. لڑائی جھگڑوں, خون خرابے والے معاملات کو ختم کروانے میں ہمیشہ پیش پیش رہا کرتے تھے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے, ہم بھی لوگوں کی صلح کروانے والے بن جائیں, جھگڑے ختم کروانے والے بن جائیں, خون خرابے دور کرنے والے بن جائیں. لیکن آج کل کا معاملہ بہت الٹ ہو چکا ہے. اس وقت عالم یہ ہے کہ جو لڑتے جھگڑتے مسلمانوں میں بچ بچاؤ اور معافی تلافی کروانے کی بجائے مزید غصہ دلانا, دور کھڑے تماشا دیکھ کر لطف اندوز ہونا, لڑائی جھگڑے کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا, یہ اس وقت ہمارا انداز ہو چکا. ذرا سوچئے, کیا عاشقان رسول صرف دعووں اور نعروں کی حد تک محدود ہوتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول بے حس ہوتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول مسلمانوں کو لڑتا دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کیا عاشقان رسول لڑتے جھگڑتے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی تصاویر اور ویڈیوز بناتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور عاشق رسول ایسا نہیں کر سکتا. عاشقان رسول تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو اور جان و مال کے محافظ ہوتے ہیں. عاشقان رسول تو مسلمانوں کو آپس میں ملانے والے ہوتے ہیں. عاشقان رسول تو مسلمانوں کی آپس کی رنجشیں ختم کروانے والے ہوتے ہیں. عاشقان رسول تو مسلمانوں کو گناہوں سے بچا کر انہیں نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں. تو آئیے آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم بھی اس مدنی پھول پر عمل کریں گے. ہم نیت کرتے ہیں کہ لڑتے جھگڑتے مسلمانوں کا تماشا نہیں دیکھیں گے, ان کی تصاویر اور ویڈیوز نہیں بنائیں گے. بلا وجہ شرعی لڑنے والے یا آپس میں ناراض مسلمانوں میں صلح کروا کر اس پر ملنے والے ثواب کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ اکبر. صلح کروانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. دو مسلمان آپس میں ان کی شکر رنجی ہو جائے, آپس میں جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, ہم آگے بڑھ کر ان دونوں کی صلح کروا دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں, ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے نماز اور زکات سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ تو ارشاد فرمایا آپس میں صلح کروا دینا. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیے صلح بھی ہمیں جائز اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کروانی ہے، اور جائز معاملات پر صلح کروانی ہے. ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ صلح جائز نہیں، نہ ہم اس صلح میں پڑھ سکتے ہیں. کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سی صورت ہے، حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، ہاں ایسی کون سی صلح ہے جو نہ کروائیں؟ اسی حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مثلا میاں بیوی میں اس طرح صلح کروائی جائے کہ خاوند یعنی شوہر کو اس کی جو عورت کی سوکن ہے، یعنی اپنی دوسری بیوی ہے، اس کی دو بیویاں ہیں، ایک عورت دوسری عورت کی سوکن کہلاتی ہے، تو ایسی صلح نہ کروائی جائے کہ عورت کی سوکن کے اپنی دوسری بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اسے صلح کر لے دوسری کے پاس نہیں جانا، ایسی صلح نہیں کروانی. یا مسلمان مکروہ اس قدر یعنی اتنی مقدار میں شراب اور سود غیر مسلم کو قرض کھا کو دے گا کہ آپس میں صلح کر لو اور آپس میں یہ دینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ مسلمان مکروہ اس قدر اتنی مقدار میں شراب اور سود اپنے غیر مسلم قرض خواہ کو دے گا، اس بات پر ان دونوں کی غیر مسلم سے صلح کروا دی. تو کہا پہلی صورت میں حلال کو حرام کیا گیا اور دوسری صورت میں حرام کو حلال کیا گیا، تو اس قسم کی اگر صلحیں ہوں گی تو یہ حرام ہے اور ان کا توڑنا واجب ہے. صلح کروانا بہت پیارا عمل ہے اور کس قدر مبارک عمل ہے کہ حدیث پاک میں اس درجے میں نماز روزہ زکات سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے. تو اے کاش کہ ایسا دور آ جائے کہ ہم بھی صلح کروانے والے بن جائیں. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ایک وی سی ڈی ہے اور ایک رسالہ ہے. رسالے کا نام ہے ناچاکیوں کا علاج. رسالے کا نام کیا ہے؟ ناچاکیوں کا علاج. اور ایک وی سی ڈی ہے، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. تو یہ دونوں آپ اس کو حاصل کیجئے، وی سی ڈی کو سنیے اور رسالے کا مطالعہ کیجئے اور دونوں گھرانوں کو دیجئے. انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں گھرانے میں صلح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال ہوئی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا تو کہ دور دور تک پہنچ چکا تھا. سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، انہیں ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے، ان کے ساتھ مل کر وہ اپنی تجارت کا مال اور سامان ملک شام بھیجیں. چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کی وجہ سے آپ کو اس کا دگنا دوں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور تجارت کا مال لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے. اب یہ جو سفر آپ کا ملک شام کی طرف ہوا، تو سیدتنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک قابل اعتماد غلام جس کا نام تھا میسرا, غلام کا نام کیا تھا؟ میسرا, اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہے. اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں پر نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے. نستورہ یہ راہب تھا اور میسرا کے پاس اس کے پہلے سے ہی اس کی جان پہچان تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو دیکھتے ہی نستورہ میسرا کے پاس آیا اور پوچھا کہ اے میسرا, یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرا نے جواب دیا کہ یہ مکے کے رہنے والے اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں اور ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے. نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی نہیں اترا, اس لیے مجھے یقین ہے کامل ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی ہوں گے, کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں توریت اور انجیل میں نے پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں. کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں بھی ان سے ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر ہی گزار دیتا. اے میسرا, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا, کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا سر عطا فرمایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے سیل کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے. واپسی پر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت سیداتنا بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بالا خانہ یعنی بلند جگہ پر بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی. جب ان کی نظر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں. سیداتنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا. وہ انتہائی عقیدت اور محبت سے یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی اور اپنے غلام میسرا سے کئی دن کے بعد جب اس کا ذکر کیا تو میسرا نے بتایا, میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے. پھر میسرا نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا تذکرہ کیا تو یہ سن کر سیداتنا بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی اور آپ حضرت سیداتنا ختیجہ, چونکہ یہ انتہائی شریف خاتون تھی, اہل مکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی وجہ سے آپ کو طاہرہ یعنی پاک باد کہا کرتے تھے. سرداران قریش آپ کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے لیکن آپ نے سب کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا, مگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادات کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیرت انگیز حالات کو سن کر خود بخود آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی. پھر حضرت سیدتنا نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. مشہور سیرت نگار حضرت امام ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ حضرت سیداتنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے پسند کیا. تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آمنہ کے پسر، حلیمہ کے دلبر، محبوب رب اکبر سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا. سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا، نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو چچا تھے خاندان کے جو دوسرے افراد تھے، شرفائے بنو ہاشم اور سرداران مضر، وہ سب مل کر حضرت سیداتنا بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا. اچھا، اس نکاح، اس میرج کے اندر اس وقت ابو طالب نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ بہت زبردست ہے. اس نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بنایا اور ہم کو معاد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اپنے گھر کعبہ اور اپنے حرم کا نگہبان بنایا، ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا. یہ میرے بھائی کا فرزند یعنی بیٹا ہے اور اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا رہے گا. سبحان اللہ. ہاں، مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے. میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت اور محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو. وہ حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہوں اور اس کا مستقبل بہت ہی روشن اور عظیم شان اور جلیل القدر ہے. اچھا، یہ ابو طالب، انہوں نے یہ خطبہ پڑھا اور اس کے بعد پھر حضرت سیداتنا بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ایک شاندار خطبہ پڑھا جس کا مضمون یہ تھا کہ خدا عزوجل کی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا. بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں. کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا. اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا ہے. لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ میں نے حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا انہا کو 400 مسکال مہر کے بدلے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، سنا آپ نے کہ دور جوانی ہے اور ہمارے آقا، ہمارے مولا احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کے اچھے اخلاق کی کس قدر دھوم تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عمدہ ترین خوبیوں کے سبب اپنے پرائے، عوام، خاص سبھی میں صادق و امین یعنی سچے اور امانت دار کے لقب سے پہچانے جاتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت داری آپ کی سچائی آپ کے اچھے اخلاق کا فیضان ہی تھا کہ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بلا خوف و خطر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا تجارتی سامان بیچنے کے لیے دے دیا کرتی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دل ربا مدنی اداؤں نے حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن خاتون کے دل کو مول لیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کر کے ام المومنین کے شاندار شرف سے سرفراز ہو گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے ہم بھی ذرا اپنے بارے میں غور کریں، کیا ہم حسن اخلاق کے مالک ہیں؟ کیا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں سے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں؟ ہمارے اخلاق تو اس قدر عمدہ ہونے چاہیے کہ گناہگار اور بدکار ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں، نیکیوں کی راہ میں گامزن ہو جائیں، غیر مسلم دیکھیں تو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہاں واقعی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان اور ان کی عظمت کو قرآن کریم کے پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مجھے اخلاق کے حسن اور خوبی کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اخلاق سے مستفید فرمائے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تمام مسلمان خصوصاً جو نوجوان ہیں، آپ سب کو میں دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیجئے، دیانتداری، حسن اخلاق، سچائی، یہ جتنی بھی خوبیاں اس طرح کی ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ جو شخص ان خوبیوں سے مزین ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سبھی ان کے گنگاتے ہیں، سبھی ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی جانیں مائل ہو جاتے ہیں، اور ایسا شخص اپنی ان خوبیوں کی برکت سے سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ لیکن جو خیانت کرتا ہو، دھوکے باز ہو، بد اخلاقی والا ہو، جھوٹ بولتا ہو، تو یہ ایسی منحوس برائیاں ہیں کہ ان میں مبتلا انسان اللہ عزوجل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضی مول لیتا ہے، مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد پانے اور انہیں راضی رکھنے میں ناکام رہتا ہے، الغرض ایسا شخص ذلت اور رسوائی کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ لعنتی ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ بازی کرے، اور ارشاد مایا کنجوس، سرکش اور بد اخلاق جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسن اخلاق اور سچائی، صداقت، امانت، یہ ساری اکاش کہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائیں۔ تو آئیے بس یہ عزم کر لیجئے کہ ہمیں سچا عاشق رسول بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول کو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو پانچوں نمازیں مسجد میں پہلی صف میں ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو رمضان کے روزے رکھنے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو نگاہوں، کانوں اور زبان کی حفاظت کرنے والا فلم و ڈراموں سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو فضولیات، موبائل، انٹرنیٹ کے بیکار اور گناہوں بھرے استعمال سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو بری صحبت سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول نوجوان کو طرح طرح کے نشے سے بچنے والا ہونا چاہیے۔ ایک سچے عاشق رسول کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، تیرے نام پر ہو قربان میری جانے جانے جانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے، میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خان۔